میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بہار عشق حقیقی. عشق دل کو بہار دیتا ہے،
رائے تقویٰ میں غم جو ہے افضل،
بار دیتا ہے فضائل اعمال، جس میں یہ فضائل رمضان ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف ہے، تالیف ہے، اس میں فصل اول میں فضائل رمضان سے متعلق ایک طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ ظاہر رمضان میں فرض کو ادا کیا. یہ نماز محض نماز کے لیے نہیں ہے درجہ، بلکہ ہر نیک عمل کے لیے درجہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کی اس کا درجہ، اگرچہ مستحب نیکی کی یا سنت نیکی کی، لیکن اس کا درجہ فرض کے برابر قرار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے درجے میں قبول فرمائیں گے. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں عموماً کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی ہی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. ایک بات یہاں اور سمجھ لینی چاہیے کہ لوگ افطار کھجور ہی کو سمجھتے ہیں کہ جب تک کھجور نہ ہوگی تو افطار نہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کھجور سے افطار کرنا کوئی فرض واجب نہیں، سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں کسی قسم کی افطاری بھیجتا ہے اور ایک شخص نے روزہ کھول لیا، اس کے بعد وہ افطاری پہنچتی ہے اور وہ افطاری کو کھاتا ہے، تو ہر وہ افطاری جو وہ کھاتا ہے روزے دار، اس کا وہی ثواب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی افطار سے روزہ کھولا جائے، بلکہ تمام کھانا جو کچھ دسترخوان پر ہوگا تو وہ اس میں شامل ہوگا. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، جو گھر میں کام والیاں ہیں، فیکٹری میں ملازم ہیں، دکان میں ملازم ہیں، دفتروں میں ہیں، ان پر ہلکا کر دے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. تشریح میں فائدے میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے. اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی. یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں. تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا ایک مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے. بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی. البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، یہ سنت کا بھی ثواب ان کو مل جائے. پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کاج کا حرج بھی نہ ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ بھائی بعض جگہ تو ایک ہی رات میں ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بعض جگہ 3 دن میں ختم کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی قوا اب اتنے مضبوط نہیں رہے، تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی رکوع میں امام گیا اٹھ کر اس شامل ہو گئے، تو یہ تو بہت بری صورت ہے. تو ایسی صورت سے بچنا چاہیے. بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی جگہ تراویح پڑھے کہ جہاں تھوڑا تھوڑا قرآن شریف روزانہ سنایا جائے اور سنا جائے تاکہ سمجھ میں بھی تو آئے، اور جلدی کے چکر میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا سننا سنانا کس کام کا ہوگا. لہذا اس کے پورا خیال رکھنا چاہیے. رمضان شریف میں اگر کوئی دنیاوی کام ایسے ہیں تو ان کو موقوف کر دینا چاہیے، رمضان المبارک سے پہلے کر لے، رمضان المبارک کے بعد کر لے. اچھا یہی ہے کہ تراویح کو اچھے طریقے سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے. اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوسی ہو جاتی ہے. گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم و شان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے اداء ناقص فرمایا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بغیر جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا. اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور زکات اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے، کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا. یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولے کی نظر، عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا. اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کو کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا. اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہی ہو جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھلا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے، یعنی خوف ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں. لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور بقدر تحمل جس قدر ہو سکے اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بھئی اس میں ہر عمل کی قیمت بہت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کے اعمال سے اور خود روزے سے. بہرحال اس مہینے کے اندر سب سے بڑی دو عبادتیں تو یہی ہیں, ایک روزہ ہے اور ایک رات کا قیام ہے یعنی تراویح. اس کو تو اہتمام ہی سے کریں اور فرائض نماز کی خوب اچھی طرح پابندی کریں, وضو اچھی طرح کریں اور اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچیں. بہت بڑا ایک مسئلہ گناہوں کا ہے کہ اس میں بعض لوگ تو بہت غافل ہوتے ہیں جو ٹائم پاس کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ ٹائم فیل ہوتا ہے گناہوں کے اندر. تو یہ اس سے بہت بچنا چاہیے, موبائلوں سے خصوصاً. بار بار عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں کو سب کو توفیق دے کہ اس سے بالکل بس ضرورت شدیدہ کا کام لے کر کم از کم اس رمضان میں تو بالکل اس کو الگ کر دیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ زبان تو وہی, نگاہ کی حفاظت تو عموماً جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی بات کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر میں رہنے والے اس سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں اگر گھر میں دوسرے نہ محرم نہ. لیکن زبان ایسی چیز ہے جو ہر وقت گھر میں, باہر بازار میں, سودا لیتے وقت, دفتر میں, دکانوں پہ, فیکٹری میں, ہر جگہ یہ زبان کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو بہت دیکھ بھال کر استعمال کریں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت مبارک جو انتہائی جامع ہے, من سمت نہ جا, جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. تو زیادہ تر خاموش رہیں, انشاءاللہ تعالی زبان کے گناہوں سے محفوظ رہیں گے. کانوں کو بھی بچانا ہے غیبت سے, گانے سے, اور زبان کو بھی بچانا ہے غیبت سے, گانوں سے, طعنہ زنی سے, کسی کو لعنت ملامت کرنے سے, کسی کو برے الفاظ میں, بعض الفاظ ایسے ہیں کہ برے الفاظ وہ کہہ دیں تو وہ بھی لعنت ہی میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے برا بھلا بھی نہ کہے کسی کو اور ایسی بات میں اسے نہ نکالے جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے, چغلی نہ کھائے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جو خلاف واقعہ ہو اور بلا تردید کوئی بات آگے نہ بڑھائے. تو یہ زبان کے جتنے فتنے ہیں اصلاح اخلاق میں یہ درج ہیں, 20 فتنے ہیں زبان کے. جھوٹ بات کہنا, فحش بات کہنا, لغ کلام کرنا یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, ان سب باتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو بہت توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کے انوارات و ثمرات اور برکات سے ہم سب کو پورا پورا نوازے, مالا مال فرمائے اور ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے اور ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.